السلام علیکم سامعین، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے،
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم نگہت، السلام علیکم اپنے سارے سننے والوں کے لیے۔ بہترین دعاؤں کے ساتھ، بہترین خواہشات کے ساتھ پروگرام صدائے جہاں کا ہم آغاز کرتے ہیں۔
ہم اپنے سامعین کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہفتے کچھ نئی موضوعات کے ساتھ رپورٹس لے کر آئے ہیں، تو مختصر سا خلاصہ بھی بتاتے چلیں کہ آج وہ ریڈیو نیوز نیٹورک سے کیا سنیں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے۔ 3 مارچ کو سینٹ انتخابات ہوئے تھے اور اس کے بعد اب 12 مارچ کو سینٹ کے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخاب ہونا ہے، جس کے لیے سیاسی توڑ جوڑ جو ہے وہ عروج پر ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کے بارے میں مبصرین کیا رائے رکھتے ہیں، سنوائیں گے آپ کو ایک رپورٹ میں۔ اس کے بعد بات ہوگی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے جو 8 مارچ کو منایا گیا۔ اس دن کی مناسبت سے پاکستان میں بھی تقریبات کا اہتمام کیا گیا اور خواتین اس دن کے حوالے سے کیا کہتی ہیں، رپورٹ میں تفصیلات آپ کو سنوائیں گے۔ صحت کے سیگمنٹ پہ آج ہم بات کریں گے اسکن ٹیکس یعنی مسوں کے حوالے سے، یہ کیوں نکلتے ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، جانیے گا ایک معلوماتی رپورٹ میں۔ اور پروگرام کے آخر میں آپ کو سنوائیں گے آسکر ایوارڈز 2018 کی رنگا رنگ تقریب کی کچھ جھلکیاں، اس سال یہ میلہ کس فلم نے لوٹا اور دیگر کیٹیگریز میں کس کس کو ایوارڈز ملے، یہ جانیے گا ایک تفصیلی رپورٹ میں۔ تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ۔ پروگرام کی تفصیلات تھوڑی دیر میں ہم پیش کریں گے۔ وائس آف امریکہ کا لائن اپ جاننے کے لیے اب ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ آج ہمارے سامعین کو کیا سنوانے والی ہیں۔
شکریہ نگہت، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم آج آپ کے لیے جو رپورٹیں پیش کر رہے ہیں کچھ ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں پاکستان کا نام شامل کرنے کے فیصلے کے مضمرات پر بات کریں گے تجزیہ کاروں سے۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما ایک صدارتی مرکز بنا رہے ہیں جو عوامی سطح پر رابطہ کاری کا کام کرے گا۔ مرکز کے بارے میں تعریف اور تنقید دونوں ہی جاری ہیں، تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام ہر سال دنیا بھر کی یونیورسٹیوں سے طالب علم گلوبل انڈر گریڈ پروگرام کے تحت امریکی یونیورسٹیوں میں ایک سیمسٹر کی مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسی پروگرام کے تحت امریکہ آنے والی طالبہ ارین شاہد سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور آخر میں آسکرز 2018 ایک رنگا رنگ ایونٹ اور ایسی ہی رنگا رنگ دو رپورٹیں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ دونوں نے آپ کے لیے یہ رپورٹیں تیار کی ہیں، آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ نگہت سے میں تفصیل پوچھوں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ کے نئے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے معاملے کے حوالے سے سیاسی سطح پر کھینچا تانی کا سلسلہ جاری ہے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے رضا ربانی کو چیئرمین سینٹ لانے کی پیشکش کو پاکستان پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے مختصر گفتگو میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے رضا ربانی کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد نواز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سربراہ راہوں سے بھی ملاقات کی۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے رضا ربانی کو چیئرمین سینٹ بنانے کی مخالفت کر دی۔ تیسری جماعت پاکستان تحریک انصاف کے نے چیئرمین کے انتخاب سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اور موجودہ صورتحال میں تمام سیاسی جماعتیں کوششوں میں مصروف ہیں کہ ان کے حمایت یافتہ امیدوار چیئرمین یا ڈیپٹی چیئرمین بن سکے۔ امکان یہی ہے کہ آئندہ کچھ روز میں صورتحال ظاہر واضح ہو جائے گی کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں، لیکن ریڈیو نیوز نیٹورک نے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے۔ مزید تفصیل کیا ہے اور کن خطوط پر یہ رپورٹ پیش کی جا رہی ہے، نگت بتائیں گی۔ جی نگت،
بہت شکریہ بہجت۔ ہم بات کریں سینٹ الیکشنز کے حوالے سے، جو 3 مارچ کو ہوئے تھے سینٹ کے انتخابات، اور سینٹ کے 52 نشستوں کے لیے یہ انتخابات ہوئے جس میں مسلم لیگ نون کی حمایت یافتہ 15 امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی نے مجموعی طور پر 12 اور تحریک انصاف نے 6 نشستیں حاصل کی۔ نون لیگ کے امیدواروں نے پہلی مرتبہ سینٹ الیکشن میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا۔ اب سینٹ الیکشنز مکمل ہونے کے بعد چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بھی انتخاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور 12 مارچ کو انتخاب ہوگا سینٹ چیئرمین کا اور ڈیپٹی چیئرمین کا۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ میں اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے، کس کی کتنی سیٹیں ہیں، اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی نشستوں کی تعداد حالیہ الیکشنز کے بعد 33 ہو گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کی اکثریت ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون ایوان کی سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نشستوں کی تعداد کم ہو کر اب 20 رہ گئی ہیں، لیکن اب بھی وہ سینٹ میں دوسری بڑی پارٹی ہے، اور اسی طرح طرح سینٹ میں تیسری بڑی اکثریت 17 نشستوں کے ساتھ آزاد اراکین کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی تعداد سینٹ میں 12 ہو گئی ہے. ایم کیو ایم کے ممبران 5 ہیں، نیشنل پارٹی کے بھی 5 ممبران ہیں، جمعیت علماء اسلام کے ممبران کی تعداد 4 ہیں اور خیبر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی 3 نشستیں ہیں اور جماعت اسلامی کے ممبران کی تعداد 2 ہے. اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی کا 1 اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کی 1 جبکہ مسلم لیگ فنکشنل کی 1 نشست ہے. یہ ہم نے آپ کو کچھ پارٹی پوزیشن بتائی جماعتوں کے حوالے سے کہ کس کے پاس کتنی سیٹیں ہیں. تو یہاں پر صورتحال یہ ہے بہجت کی، جو سینٹ چیئرمین کا انتخاب کیا جاتا ہے اس کے لیے 53 یعنی 53 ووٹس درکار ہوتے ہیں، اور اگر یہ پوزیشن دیکھی جائے پارٹیز کی تو کسی کے پاس بھی یہ اکثریت حاصل نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سینٹ چیئرمین کے انتخاب کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کا جو سلسلہ ہے وہ عروج پر پہنچ چکا ہے، اور اکثریتی پارٹی ہے سینٹ میں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اپنا سینٹ کا چیئرمین لے کے آئیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سینٹ کا چیئرمین منتخب ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف جو مبصرین ہیں اس تمام تر صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہمارے نمائندے فدا حسین نے اپنی رپورٹ میں، تو آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں.
حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کا حتمی اعلان نہیں کیا ہے. البتہ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے چیئرمین شپ کے لیے موجودہ قائد ایوان راجہ ظفر الحق اور قاف لیگ سے نون لیگ میں شامل ہونے والے رہنما مشاہد حسین سید اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سلیم مانڈی والا اور فاروق ایچ نائک کے نام سامنے آئے ہیں. دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی سلیم مانڈی والا کے نام پر اتفاق کر لیا ہے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم سینٹ کے نئے چیئرمین کو اتفاق رائے سے لانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے سینٹ کا وقار بلند ہو جائے گا.
سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کو یہ متنازع نہ بنائیں، اتفاق رائے ہو سکتا ہے جیسے، لیکن اگر یہ مقابلہ کریں گی تو ظاہر ہے نمبر گیم بڑی کلوز ہے. اس میں 1-2 ووٹ سے بھی سارا فیصلہ ہوگا، اور اس میں بڑے بڑے پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کو بڑے پاپڑ پیلنے پڑیں گے، اور انہیں بھی مسلم لیگ ان کو بھی پاپڑ پیلنے پڑیں گے.
اس حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے سینئر صحافی سلمان غنی کا کہنا ہے کہ جس طرح سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 2015 میں سینٹ کی چیئرمین کے لیے رضا ربانی کے نام پر اتفاق کیا تھا، اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی مسلم لیگ نون کی عددی اکثریت کا احترام کرنا چاہیے.
3 سال پہلے جب میاں رضا ربانی چیئرمین بنے تھے تو ان کا نام اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے سجیسٹ کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اہم ایشوز پہ کنسنسس ہونا چاہیے، اور انہوں نے ساتھ رضا ربانی کا نام پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ رضا ربانی پہ اس لیے کنسنسس ہے کہ رضا ربانی کی سوچ ہر حوالے سے جمہوری اور سیاسی ہے. اس وقت سینٹ کے اندر سمپل میجورٹی دیکھے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کی ہے. دیکھیں سینٹ کے ان انتخابات کو جو بلوچستان کے اندر ہونے والی سیاسی تبدیلی اس کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، اور اگر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے جمہوریت کی صحیح اسپرٹ کا مظاہرہ نہ کیا چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں تو یہ پاکستان کے جمہوری مستقبل کے حوالے سے اچھی بات نہیں ہوگی، اور اس کے اثرات آنے والے عام انتخابات پر بھی پڑیں گے.
رضا ربانی کو چیئرمین بناتے وقت مسلم لیگ نون کے رویے اور موجودہ رویے کا تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کی ایسوسیٹ پروفیسر اور تجزیہ کار ڈاکٹر ہما ناز بکائی کہتی ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں نواز شریف جمہوریت کے بجائے کرسی بچاؤ مہم چلانے میں مصروف ہیں.
وقت جب نواز شریف صاحب تھے، جس وقت وہ اس پورے کرسی بچاؤ مہم کا حصہ نہیں بنے تھے، تو انہوں نے اس وقت کئی بہت اچھے فیصلے کیے تھے. انہوں نے کے پی کے حوالے سے اچھا فیصلہ کیا تھا، انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، انہوں نے سینٹ کے حوالے سے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا. لیکن جس طرح پر سیاست کی ہوا چلی اور جس کو ہم کنٹینیوٹی آف جمہوریت کہہ رہے تھے، وہ تو جمہوریت دباؤ مہم میں تبدیل ہو گئی. جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہوئی ہے، جمہوریت کی بقا ہے، کنٹینیوٹی ہے، اس کنٹینیوٹی میں تو جتنی جمہوریت کمزور ہوئی کبھی غیر جمہوری ناصر نے جمہوریت کو اتنا کمزور نہیں کیا تھا. اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ واقعی سیاسی جماعتیں اپنا اپنا احاطہ کریں، بیک آف کریں اور سسٹم کو کام کرنے دیں.
ڈاکٹر ہما ناز بکائی کا کہنا ہے کہ سینٹ کے حالیہ انتخاب نے جمہوریت کو داغدار کیا ہے، اور چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے ہونے والے کشمکش نے سینٹ کی توقیر پر مزید سوالیہ نشان لگا دیے ہیں.
الیکشن سے پہلے اور اب چیئرمین سینٹ کے لیے ایک عجیب سیاست نہیں ہے، چال بازی اور چلاکی ہے. چودھری سرور پنجاب سے سیٹ نکالتے ہیں تو وہ فیئر ہے، اور کے پی کے میں سیٹ جاتی ہے تو وہ انفیئر ہے. تو یہ جو منافقت کی سیاست ہے، میرا تو خیال ہے کہ جو سوچ اور فہم رکھنے والے لوگ ہیں ان کو تو بہت ہی ناگوار یہ پوری صورتحال لگ رہی ہے. اور جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی آپ ایک دوبارہ سمجھیں کہ چیس کا بورڈ ہے جو بچھایا جا رہا ہے، میجورٹی پارٹی ہوگی، پیپلز پارٹی لوگ توڑ پائے گی، یا بلوچستان کے انڈیپینڈنٹ کو لا کے کوئی نیا کھیل کھیلا جائے گا. میرے خیال ہے کہ یہ تمام عوامل جو ہیں یہ سینٹ کی جو توقیر ہے اس نے بہت کم کر دیا، اس کی وقت کو بہت کم کر دیا، اور اس توقیر کو بہت محنت سے رضا ربانی صاحب نے بنایا تھا. کوئی اس کی سٹیٹس ہو گیا تھا، وہ پارلیمنٹیرینز کو بھی لائن حاضر کرتے تھے، انہوں نے فوجیوں کو بھی بلا کے بات کی، تو جو ایک اپر ہاؤس کا تقدس تھا وہ انہوں نے کسی حد تک ریوائیو کیا تھا، اور ان الیکشنز میں تو سب تباہ کر دیا.
ڈاکٹر ہما وکائی کا خیال ہے کہ اس دفعہ صوبہ بلوچستان سے چیئرمین سینٹ منتخب کر کے وہاں کے لوگوں میں پائی جانے والی احساس محرومی کو کم کرنے کی کوشش کی جائے تو بہتر ہوگا.
ابھی بلوچستان کے حوالے سے ایک کتاب آئی ہے، اسکریم فار جسٹس، امپیریکل ایویڈنس ہے. اس میں تین عناصر لیے گئے ہیں، اس میں ایک عناصر یہ بھی ہے کہ کتنی کم ہے بلوچستان کی ریپرزینٹیشن ان کوریڈورز آف پاور. یہ جو ہم نے ایک ٹھپا لگا دیا نا کہ بلوچستان کے لوگ اچھا کام نہیں کرتے یا یہ سب، تو جو بیٹھے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اگر اس سے بلوچستان کی گریونس ایڈریس ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا.
فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد.
سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے آپ نے مبصرین کی آرا پر مبنی رپورٹ سنی، تو پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہاں پر یہ بات کرتی چلوں کہ وزیراعظم کے مشیر برائے خزانہ مفتی اسماعیل نے کہا ہے کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کی جانب سے پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈالنا بین الاقوامی سطح پر ملک کے لیے صرف شرمندگی کا باعث بنے گا، لیکن یہ اقدام پاکستان کی معیشت پر اثر انداز نہیں ہوگا. قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے پالیسی بیان دیتے ہوئے یہ الزام لگایا کہ امریکہ کی جانب سے دباؤ کے بعد ایف اے ٹی ایف کی جانب سے یہ فیصلہ ان کے اپنے قوانین اور طریقہ کار کے خلاف ورزی کے طور پر کیا گیا. اجلاس کے دوران ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جون میں پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، تاہم انہوں نے اگلے مرحلے میں ملک کا نام بلیک لسٹ میں آنے کے امکان کو مسترد کیا. یہ تو کچھ صورتحال ہم نے آپ کو بتائی، تو اسی بارے میں مزید بھی بات چیت ہوگی جو وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں بہجت ہمارے لیے لے کر آئی ہیں، تفصیلات انہیں سے معلوم کرتے ہیں. جی بہجت.
شکریہ نگہت. پاکستان کا نام منی لانڈرنگ اور دہشت گردی سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کی واچ لسٹ میں شامل کرنے کے فیصلے پر سیاسی حلقے اور اقتصادی ماہرین تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اقدام ملکی معیشت کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. حکومتی عہدیدار اس کو مسترد کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حزب مخالف کی جماعتیں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے فیصلے کو حکومت کی ناکامی قرار دیتے ہیں. اقتصادی امور کے ماہرین کے مطابق پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کم ہونا اقتصادی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. حالیہ برسوں میں پاکستان پر کالعدم تنظیموں اور عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے پر تنقید کی جاتی رہی ہے، جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور امریکہ تعزیرات عائد کر چکے ہیں. امریکہ اور اس کے بعض اتحادی ملکوں نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کا نام ان ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز دی تھی جنہوں نے دہشت گردوں کی مالی اعانت روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے. تو واچ لسٹ میں پاکستان کا نام شامل ہونے کے مضمرات کیا ہیں؟ آئیے ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں. منی لانڈرنگ اور دہشت گردی سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف کی واچ لسٹ میں پاکستان کا نام شامل کرنے کے فیصلے پر سیاسی حلقے اور اقتصادی ماہرین اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ ملک کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے، لیکن حکومتی عہدیدار کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، اگرچہ یہ معاملہ خفت کا باعث ضرور بنا ہے. پروگرام جہاں رنگ میں تجزیہ کاروں نے اس مسئلے کا جائزہ لیا، اور سینئر ریسرچر طارق احمد کہتے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ پر ڈالنے کی وجہ داخلہ نہیں بلکہ بیرونی دباؤ اور حربے بھی اس کا باعث بنے ہیں.
جو پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے اس کی صرف وجوہات پاکستان کے اندر سے نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ ہمارے اداروں کی ناکامی ہے یا ہمارے فائنینشل سسٹم کی ناکامی ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ ضرور ہے، مگر 100% اس کا ذمہ وار وہ نہیں ہے، بلکہ ایکسٹرنل حالات جو ہمارے ہیں وہ بھی کافی حد تک اس کے ذمہ وار ہیں. پاکستان پر کافی حد تک امریکہ کی طرف سے پریشر ٹیکٹک ہے پاکستان کے اوپر. جو بیسک جو اس کی وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ حافظ سعید صاحب کے جو دو ادارے ہیں، جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، یہ دو ادارے جو ہیں یہ کھلم کھلا چندہ وصول کرتے ہیں عوام سے، اور وہ چندہ لے کر وہ اپنے کاموں میں ان کو لگاتے ہیں. ان کی طرف سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ چندہ جو وصول کیا جاتا ہے ٹیررس ایکٹیویٹیز میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی مدارس ہو گئے یا باقی جو ایسی ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں سے طلبا کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر افغانستان میں جو ملٹری ایکٹیویٹیز ہیں طالبان کی اس میں امداد کرتے ہیں, اس میں ڈائریکٹلی شامل ہوتے ہیں, ان کی فائنینسنگ بھی ان اداروں سے ہوتی ہے. اس ٹیررس کی فنڈنگ جو ہو رہی ہے ان کو روکنے کے لیے ان کی
کاٹو انسٹیٹیوٹ کی فیلو ریسرچر سحر خان کہتی ہیں کہ پاکستان کے لیے 3 ماہ کا وقت بہت اہم ہے. انہوں نے 2010 میں انسداد دہشت گردی منی لانڈرنگ ایکٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اس سلسلے میں قانون سازی کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ دہشت گردوں کی منی لانڈرنگ کے معاملے کو سنجیدگی سے لیتا ہے.
3 مہینے پاکستان کے لیے بہت اہم وقت سینس میں کہ جیسے ہم نے سنا بھی کہ پاکستان کو اپنی دہشت گردی کے قوانین کے لیے اپنے انسٹیٹیوشنز کے لیے جو جیسے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں مانیٹرنگ ایجنسیز ہیں ان میں امپروومنٹ لے کر آنی ہے. تو یہ جو 3 ماہ کا پیریڈ ہے اس یہ اتنا وقت ہے کہ پاکستان ایک نیا قانون بنا سکتا ہے اور بلکہ ایک پرانا قانون ہے جو 2010 میں بنا تھا اینٹی ٹیررزم منی لانڈرنگ ایکٹ. اب پاکستان کو اب ایک موقع ملا ہے کہ وہ ایک تو امریکہ کو بھی دکھائے کہ یہ سیریس ہے دہشت گردی لائک کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس میں. تو یہ جو 3 مہینے کا پیریڈ ہے اس پیریڈ میں پاکستان خاص طور پہ امریکہ کو دکھا سکتی ہے کہ وہ اپنے جمہوری اداروں کو استعمال کر رہی ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے.
اور سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار بیرسٹر امجد ملک نے پاکستان کے 2012 سے 2015 تک اس فہرست میں شامل رہنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گرے لسٹ پر رکھنے کا معاملہ بھی مختلف سطح پر منفی اثرات کا حامل ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ قانون سازی کرتے ہوئے اس پر سختی سے کاربند ہونے کی ضرورت ہے. بیرسٹر امجد ملک نے کہا کہ رقوم کی منتقلی بینکوں کے ذریعے شفاف انداز میں کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو بدلنا ضروری ہے کہ وہ ایسے طریقے سے رقم منتقل نہ کریں جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوں اور عالمی سطح پر ریاست کا تصور منفی ہو جائے, اور اس کے لیے آگہی اور شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
جی پہلے تو یہ کہ یہ نیا قصہ نہیں ہے, 2012 سے 15 تک بھی یہ لسٹ پہ رہے ہیں, لیکن اب معاملات گمبھیر ہیں کیونکہ جب آپ فائنینس یا انویسٹمنٹ سیک کر رہے ہوں پاکستان میں تو انویسٹر کو ایک دھچکا لگتا ہے جب وہ اگر آپ گرے لسٹ پہ ہوں. کمنگ ٹو دی پوائنٹ, میرے خیال میں ٹیرر فائنینسنگ اور انٹرنیشنل یہ جو منی لانڈرنگ ہے اس کے اوپر قانون سازی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, پریکٹس بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا حافظ سعید صاحب کا اب انٹرنیشنلی ریناؤنڈ مسئلہ بن گیا ہے, یو این کے فورم پہ آ گیا ہے, ان کو بین کرتے ہیں لیکن ان کی پارٹی یا ان کے اتحادی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کی یا پارٹیاں بنانے کی تگودو کی جاتی ہے. تو یہ مکس میسیجز بھیجے جاتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہنڈی پاکستان میں منی لانڈرنگ کے اوپر ابھی بھی میرے خیال میں لاکھوں ڈالر کا جو کام یا ٹرانسپورٹیشن آف منی ہے وہ ہنڈی کے ذریعے ہوتی ہے. تو بینکنگ ذرائع کے ذریعے پیسوں کو بھیجنے کا مؤثر نظام لانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ٹیرر فائنینسنگ کو چیک کر سکیں, منی لانڈرنگ کو چیک کر سکیں, اور ایسی چیزیں ایسی تجاویز ایسی چیزیں لے کے آ سکیں کہ اس سے پاکستان کمپلائنٹ ہو جو فیفا کے رول ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس لسٹ میں ڈالنے کی جو ہے وہ تجویز دی گئی ہے. آخری مائنڈ سیٹ, آپ لوگوں کو بھی تو ٹرین کریں, پراپر تربیتی ورکشاپ کریں, مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں اور اویئرنیس کیمپین شروع کریں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ریاست کو لوگوں کی پریکٹس کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے.
بیسے چلانی اردو بی او اے واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے اور دیگر رپورٹس بھی آپ کے لیے پیش کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش, ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے, ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
ویلکم بیک, وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت حاضر خدمت ہے پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے اب ہم بات کریں گے, جیسا کہ نگہت نے پروگرام کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا, 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور اس حوالے سے دنیا بھر میں مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور خواتین کے بہت سارے امور, بہت سارے معاملات, بہت سارے ایشوز پر بات کی جاتی ہے. کہاں تک یہ بات چیت کامیاب ہے, کہاں تک خواتین آگے بڑھی ہیں, اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا, لیکن بہت ساری چیزیں جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں ان کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے, ان کے بارے میں رپورٹیں پیش کی جا سکتی ہیں. جیسا کہ ابھی پاکستان کی سینٹ کے لیے حالیہ انتخابات میں خواتین کے حوالے سے خاص طور پر دلچسپی رہی, کیونکہ پاکستان کی ہندو اقلیتی برادری کی رکن کرشنا کماری کولی سینیٹر کا انتخاب جیت گئیں. کرشنا کماری پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار تھیں. ان کا انتخاب پاکستان میں خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے. انہوں نے خبر رساں ایجنسی اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ فخر محسوس کرتی ہیں اور اپنی پارٹی کی شکر گزار ہیں کہ اس نے مجھے نامزد کیا. ان کی عمر 39 سال ہے. کرشنا کماری تھر کے گاؤں نگر پارکر سے ہیں, جہاں ان کے والدین غریب کسان ہیں. بڑی مشکل زندگی انہوں نے گزاری ہے, تو آج کے دن جب خواتین کو با اختیار بنانے کے مختلف طریقوں پر بات ہوتی ہے, مجھے یہ اچھا لگا کہ میں کرشنا کماری کی بات بھی ضرور کروں ویمن امپاورمنٹ کی, کیونکہ یہ خوبصورت مثال ہے. اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ سننے کے لیے, جس کی تفصیل بتائیں گی نگہت.
خواتین کا عالمی دن 8 مارچ کو منایا جاتا ہے ہر سال, تو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا میں چاہوں گی اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کروں. خواتین کا عالمی دن 1909 سے منایا جا رہا ہے, لیکن یہ عالمی دن دنیا بھر میں 8 مارچ کو منانے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ 1913 میں کیا گیا. سن 1908 میں 1500 عورتیں مختصر اوقات کار, بہتر اجرت اور ووٹنگ کے حق کے مطالبہ منوانے کے لیے نیو یارک کی سڑکوں پر مارچ کرنے نکلیں. ان کے خلاف نہ صرف گھڑ سوار دستوں نے کارروائی کی بلکہ ان میں سے بہت سی خواتین کو گرفتار بھی کیا گیا. سن 1909 میں سوشلسٹ پارٹی آف امریکہ نے خواتین کا دن منانے کا قرارداد منظور کی اور پہلی بار اسی سال 28 فروری کو امریکہ بھر میں خواتین کا دن منایا گیا, اور اس کے بعد سن 1913 تک ہر سال فروری کے آخری اتوار کو عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا رہا. اور سن 1910 میں کوپن ہیگن میں ملازمت پیشہ خواتین کی دوسری عالمی کانفرنس ہوئی, جس میں ہر سال دنیا بھر میں عورتوں کا دن منانے کی تجویز پیش کی گئی, جسے کانفرنس میں شریک 17 ملکوں کے شرکا نے متفقہ طور پر منظور کیا. اور اسی طرح سن 1911 میں 19 مارچ کو پہلی بار عورتوں کا عالمی دن منایا گیا, اور آسٹریا, ڈنمارک اور جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں 10 لاکھ سے زائد عورتوں اور مردوں نے اس موقع پر کام, تربیت, ووٹ اور سرکاری عہدوں پر عورتوں کے تقرر کے حق اور ان کے خلاف امتیاز کو ختم کرنے کے لیے نکالے گئے جلوسوں میں حصہ لیا. لیکن اسی سال 25 مارچ کو نیو یارک سٹی میں آگ لگنے کا ایک واقعہ پیش آیا. ٹرائی اینگل فائر کے نام سے یاد کیے جانے والی اس آتش زدگی میں 140 ملازمت پیشہ خواتین ہلاک ہوئیں, جس سے نہ صرف امریکہ میں کام کرنے والی عورتوں کے خراب حالات سامنے آئے بلکہ ان حالات کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی پر بھی زور دیا گیا. اس کے بعد فروری 1913 میں پہلی بار روس میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا, تاہم اسی سال اس دن کے لیے 8 مارچ کی تاریخ مخصوص کر دی گئی. اور تب سے اب تک دنیا بھر میں 8 مارچ کو عورتوں کا دن منایا جاتا ہے, اور اس دن جس طرح بہجت بھی کہہ رہی تھی کہ مختلف سیمینارز, تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس میں خواتین کے حقوق اور ان کو امپاور کرنے کے حوالے سے آواز بلند کی جاتی ہے. خواتین عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے کیا کہتی ہیں, آئیے آپ کو یہ سنواتے ہیں مبشر ملک کی اس رپورٹ میں.
پاکستان بھر میں خواتین فوج, پولیس, فضائیہ, درس و تدریس اور صحافت سمیت زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ ملک کی ترقی میں شامل ہیں. اس کے علاوہ دیہی علاقوں میں خواتین زرعی شعبے میں بھی نمایاں کام سر انجام دے رہی ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان بھر میں خواتین کی کل تعداد 10,13,14,780 ہے. تاہم اس کے باوجود خواتین کو آج کے جدید دور میں بھی ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے. خواتین کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کا کیا حل ہے, اس بارے میں سماجی اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کارکن رخسانہ شمع کہتی ہیں,
آپ کا کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری اچھی باتیں لکھی ہیں, لیکن ان اچھی باتوں کو یا تو لاز اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے, یا لاز کی جو امپلیمنٹیشن کا پروسیس ہے وہ صحیح طرح سے سپورٹ نہیں کر رہا. کانسٹیٹیوشن آپ کا جو ہے خواتین کو بالکل برابر کے حقوق دیتا ہے ایز اے شہری, لیکن وہ حقوق اس وقت کمپرومائز ہوتے ہیں جب گھریلو سطح کے اوپر اور معاشرے کی سطح کے اوپر اس طرح کے اقدامات نہیں لیے جاتے کہ وہ پرومسز جو کانسٹیٹیوشن میں عورتوں کو ایز اے سٹیزن کیے گئے ہیں وہ پورے ہو سکیں. سو ایک طرف تو گورنمنٹ نے جتنے لاز بنائے ہیں ان کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا آبویسلی ہمیں ایک سوشل چینج کی ضرورت ہے جس میں ہم خواتین کا جو کردار ہے وہ ایز این خواتین کو پہلے انسان کے طور پہ ریکگنائز کریں اور اس کے جو باقی کے رشتے ہیں وہ بعد میں آئیں. تو خواتین جب سوسائٹی میں ایز این انسان ریکگنائز ہو جائیں گی گورنمنٹ کی سطح کے اوپر بھی اور گھریلو سطح پہ بھی, تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے.
خواتین کو ہراساں کرنے کی روک تھام کے لیے وفاقی محتسب کشمالہ طارق کہتی ہیں کہ خواتین کو اپنے حق کی آواز خود بننا چاہیے.
یہ مہینہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے کی ہم سیلیبریشن بھی کریں گے. ہم خواتین ہیں, ہم ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کریں گے, ہم ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے. اس چیز کو یاد رکھیں, ایک موٹو زندگی میں سوچیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پازیٹیو میسج اپنی بہنوں کو دیں, ایک دوسرے کی تقویت بنیں, ہاتھ پکڑ کے چلنا سیکھیں نہ کہ ٹانگیں کھینچ کے. جب ہمارے یہ ٹرینڈز یہ تبدیلی آئے گی ہمارے اندر تو ہم ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنیں گے. آپ ایک پازیٹیو میسج ایک دوسرے کو دیجیے کہ وی آر ایچ ادر اسٹرینتھ. آپ ایک دوسرے کو ہمت بانٹیے, نہ کہ آپ یہ کیجئے کہ ہم ایک دوسرے کو رن ڈاؤن کریں. اپنے رویوں میں تبدیلی, جن رویوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اندر سے تبدیلی آئے گی, وہ باہر سے کوئی نہیں لے کر آئے گا. جس دن آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی آ گئی اس دن آپ اس ملک کی خواتین جو آپ 52% کلیم کر رہی ہیں وہ رائٹ آپ کا جس دن لے کر چلیں گی اس دن آپ کی طاقت آپ کے پاس آ جائے گی. آپ ڈرنا چھوڑ دیں, آپ اپنے حق کی آواز بلند کرنا شروع کر دیں. میری آپ سب سے یہ استدعا ہے کہ آپ سارے اس انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے حوالے سے شانہ بشانہ چلیں, شمع سے شمع جلائیں, پیغام آگے بھیجیں.
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر چند خواتین نے اس دن کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کچھ یوں کیا.
دیکھا جائے تو سارے دن ہی خواتین کے, لیکن یہ ایک دن جو ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے, اس کو ہمیں بھرپور طریقے سے منانا چاہیے.
خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور جو نیگیٹیوٹی ہے آپ کے اندر یا دوسروں کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ نیگیٹو پوائنٹس آپ کو لگتے ہیں تو ان کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں. پاکستان کے خاتون آج ہم جب 21st century میں تو بہت حد تک آزاد ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کی, اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے, اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں اس وقت کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو ہمارے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں, جو بہت سارے کام تھے, جو پروفیشنز تھے, ان میں ہم پیچھے تھے, لیکن اب وہ ٹائم نہیں ہے. اب ایجوکیشن ہو یا آپ باہر پریکٹیکل فیلڈ میں کہیں پہ بھی دیکھیں تو عورتیں مردوں کے ساتھ بالکل ویسے ہی کام کر رہی ہیں جیسے کہ باہر کی کنٹریز میں. آج پاکستان کی خواتین بھی جو ہیں وہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں.
ساری خواتین کو یہ میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ چپ نہ بیٹھیں, اپنے لیے جو بھی آواز آپ اٹھا سکتی ہیں اٹھائیں, اپنے لیے ٹائم نکالیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں.
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ خواتین کو اگر مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں تو وہ بھی معاشرے اور ملک کے لیے زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکتی ہیں. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے مبشر ملک.
اور آئیے اب آپ کو پروگرام میں شامل اگلی رپورٹ سنواتے ہیں. اور اب اگلی رپورٹ کے لیے ہم امریکہ ہی کی بات کرتے ہیں. امریکہ میں صدور صاحبان اپنے فرائض سے سپردوش ہونے کے بعد مختلف نوعیت کے اہم کام کرتے ہیں. وہ اپنی لائبریریاں یا پھر مراکز قائم کرتے ہیں, فلاحی ادارے اور تنظیمیں بناتے ہیں, لیکچرز پر جاتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں. سابق صدر براک اوباما بھی اب ایسے ہی امریکی صدور کی فہرست میں شامل ہو گئے. امریکہ میں تاریخ رقم کرنے والے پہلے سیاہ فام صدر براک اوباما نے 1980 کی دہائی میں کمیونٹی سطح پر سیاست کا آغاز امریکہ کے شہر شکاگو سے کیا تھا, اور اب اسی شہر میں انہوں نے ایک صدارتی مرکز بنانے کا اعلان کیا ہے. اس منصوبے کی معاشی اہمیت بھی ہے لیکن کچھ تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں. تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں جسے تیار کیا ہے نخبت ملک نے.
پیدا اگرچہ ہوائی میں ہوئے, پلے بڑھے انڈونیشیا میں اور تعلیم نیو یارک میں حاصل کی, لیکن مستقل رہائش کے لیے امریکی سابق صدر براک اوباما نے شہر شکاگو کو چنا اور اپنایا. شکاگو کے جنوبی حصے میں 1980 کی دہائی میں کمیونٹی کی سطح پر سیاست کا آغاز کرنے والے مسٹر اوباما نے اب وہاں ایک صدارتی مرکز کھولنے کا اعلان کیا ہے. وی او اے کے نمائندے کین فاربو کے مطابق اس منصوبے کی اگرچہ معاشی اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن ساتھ ہی اس کے بارے میں کچھ تحفظات بھی پیدا ہو رہے ہیں. سابق امریکی صدر نے شکاگو کے جنوبی حصے سے چند کلومیٹر پرے میکارمک پیلس کنونشن سینٹر میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا. صدر اوباما نے کہا, ہم ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جو آئندہ 4 برسوں میں $3 ارب مالیت کے معاشی مواقع پیدا کر سکتا ہے. ہم محض تعمیراتی شعبے میں 5,000 سے زیادہ ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے والے ہیں, جن میں سے 2,500 کے قریب ملازمتیں مستقل جاری رہنے والی ہوں گی. یہ تھے صدر اوباما کے الفاظ. اوباما صدارتی سینٹر کا یہ منصوبہ مشیگن جھیل کے قریب جیکسن پارک کے علاقے میں شروع کیا جا رہا ہے، جس پر اخراجات کا اندازہ $300 ملین بتایا گیا ہے۔ لگ بھگ 20 ایکڑ رقبے پر پھیلے اس سینٹر میں کمیونٹی کے افراد کے لیے اور آس پاس کے رہائشیوں کے لیے بہت سی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس سینٹر کی عمارت کے درمیانی حصے میں اوباما صدارتی عجائب گھر قائم کیا جائے گا۔ صدر اوباما کہہ رہے ہیں، اندازہ ہے کہ 700,000 سے زیادہ لوگ محض اس عجائب گھر کی سیر کو آئیں گے۔ ہم اس مرکز کو ایک ایسی عمارت کی شکل دینے والے ہیں جو نہ صرف جنوبی علاقے میں بلکہ پورے شکاگو شہر کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ لیکن شکاگو کے جنوبی حصے میں ہر شخص اس منصوبے پر خوش نہیں ہے۔ یونیورسٹی آف شکاگو سے تعلق رکھنے والے ٹام مچل کہتے ہیں، گزشتہ چند برسوں کے دوران جب سے باراک اوباما امریکی صدر کے عہدے پر فائز ہوئے، وہ اپنے اس علاقے اور لوگوں کو یکسر بھول گئے جہاں انہوں نے کمیونٹی آرگنائزر کے طور پر کام شروع کیا تھا۔ ڈبلیو جے ٹام مچل یونیورسٹی آف شکاگو میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ وہ ان 200 فیکلٹی ممبرز میں شامل ہیں جنہوں نے یونیورسٹی کیمپس کے قریب واقع جیکسن پارک کے علاقے میں بننے والے اس سینٹر کی مخالفت کی ہے۔ پروفیسر مچل نے مزید کہا، اس منصوبے کو کسی ایسے چھوٹے علاقے میں بننا چاہیے جو پہلے ہی ترقی یافتہ ہو، اسے ایک کمرشل علاقے کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ پروفیسر مچل یوں تو خود کو سابق صدر اوباما کا دوست مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ صدارتی مرکز کی تعمیر کے منصوبے کے بارے میں مسٹر اوباما نے کان اور آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام سے بات کرنے کے باوجود عوام کی جانب سے اس معاملے پر زیادہ دلچسپی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ پروفیسر مچل نے مزید کہا، اس قسم کی کسی بھی عوامی مجلس کا اہتمام نہیں کیا گیا جہاں لوگ اس منصوبے کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کر سکیں۔ بہت بہتر ہوگا اگر سابق صدر اس سلسلے میں لوگوں سے آمنے سامنے بات کریں اور آڈیٹوریمز اور بڑے ہالز میں تقریریں نہ کریں۔ سابق صدر نے ان تحفظات کو دور کرنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص کی اس منصوبے میں نمائندگی ہو۔ ہم یہ کام منافع کے لیے نہیں کر رہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں فنڈز اکٹھا کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ منصوبہ تیزی سے مکمل ہو، اور میں اپنی فاؤنڈیشن سے اس سلسلے میں کوئی تنخواہ نہیں لے رہا۔ مشیل اور میری کوشش ہے کہ یہ منصوبہ مکمل طور پر کمیونٹی کے افراد کے لیے فائدہ مند ہو۔ شکاگو کا جنوبی حصہ بڑھتے ہوئے جرائم اور بڑی بڑی بلڈنگز کے خالی ہونے کے باعث خاصا بدنام ہو رہا ہے۔ صدر اوباما کو امید ہے کہ ان کے صدارتی مرکز کا منصوبہ اس علاقے کی ساکھ کو بحال کرنے میں بہت مدد دے گا۔ اس منصوبے کی تکمیل سال 2021 تک متوقع ہے۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی اور ملاقات کروائیں گے گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والی ارین شاہد سے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ پروگرام صدائے جہاں میں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام صدائے جہاں میں حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ ہم زندگی کے تمام پہلوؤں اور شعبوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلومات سے لے کر تفریح تک ہر طرح کی رپورٹیں اپنے سننے والوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ صحت کے شعبے سے آج بھی ریڈیو نیوز نیٹورک نے ایک دلچسپ رپورٹ تیار کی ہے، اور یہ اسکن ٹیگس کے بارے میں ہے۔ یہ اسکن ٹیگس ہوتے کیا ہیں؟ رسولی کی طرح ایک گروتھ ہو جاتی ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھی اپنے سائز کی وجہ سے بے آرامی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ہوتے کیوں ہیں؟ ان کا علاج کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی اس رپورٹ میں جنہیں تفصیل کیا ہے۔
آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں صحت میں, جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ اسکن ٹیکس کے حوالے سے, جسے اردو زبان میں مسے بھی کہا جاتا ہے, اور یہ عام طور پر گردن کے آس پاس بغلوں میں نظر آتے ہیں. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ موٹے لوگوں میں اسکن ٹیکس زیادہ عام ہے. اسکن ٹیکس جلد سے لٹ کے نظر آتے ہیں اور ان کی موٹائی عام طور پر 2 ملی میٹر تک ہوتی ہے, اور عام طور پر ان کا رنگ جو ہوتا ہے وہ جلد کی رنگ جیسا ہوتا ہے, مگر کچھ لوگوں میں ان کا رنگ قدرے گہرا بھی ہو سکتا ہے, اور بچوں کی نسبت یہ بڑی عمر کے لوگوں میں زیادہ عام ہے. یہ کیوں نکلتے ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے, یہ بتا رہی ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کی نمائندہ رابعہ گلفام اپنی اس رپورٹ میں. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
اسکن ٹیکس, جسے عام زبان میں مسے کہا جاتا ہے, یہ عموماً گردن کے ارد گرد بغلوں اور جسم کے نچلے حصے میں نکل آتے ہیں. ان کے نکلنے کی بنیادی وجہ موٹاپا اور ذیابیطس کا ہونا ہے. یہ بچوں کی نسبت بڑی عمر کے افراد میں زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. اسکن ٹیکس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے پولی کلینک اسپتال اسلام آباد میں ڈرمٹولوجسٹ ڈاکٹر افشاں صغیر کہتی ہیں,
اسکن ٹیکس بیسیکلی نا اسکن گروتھ کہہ دیں یا ٹیومر کہہ دیں, اصل میں اکثر لوگ اس کو ٹیومر سمجھتے ہیں, لیکن یہ بینائن ہوتا ہے. بینائن ہوتا ہے کہ اس میں کینسر نہیں ہو سکتا ہے اس سے, ٹھیک ہے. یہ ایسی ہے کہ کوئی ریزن بھی نہیں ہے, لیکن ہلکا سا فرکشن جہاں پہ, یا فرکشن ہو, یا پیشنٹ اوبیس ہو, یا پیشنٹ کو شوگر کے پیشنٹ کو یوزلی نا ایک چھوٹی سی گروتھ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اٹس اے ٹائپ آف بینائن اسکن گروتھ, اور اس یہ ہوتا ہے اسکن سے تھوڑی سی لٹکی بھی ہوتی ہے, یعنی سافٹ سی گروتھ ہوتی ہے جو ایک آپ کے اسٹاک کے ساتھ جو ہے نا اسکن کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے.
اسکن ٹیکس ہونے کی کیا وجوہات ہیں, اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر افشاں نے بتایا,
اس کی ڈفرنٹ تھیوریز ہیں, لیکن ایک ریزن تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فرکشن, یعنی کہ کہیں نہ کہیں جیسا جیولری آپ نے پہنی ہو, اگر آپ نے جیولری پہنی ہے تو بار بار رگڑ لگ رہی ہے آپ کو اگر نیک پہ نا, تو نیک پہ بن سکتے ہیں. دوسری یہ کہ اگر آپ کی باڈی کے اندر جو ہے جو ہارمون جس طرح زیادہ ہو رہا ہے نا, جس طرح انسولین ریزسٹنس, جس طرح شوگر کے پیشنٹ میں گلوکوز لیول زیادہ ہو رہا ہے, تو شوگر کے پیشنٹس میں آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. اوبیسٹی جب آپ موٹاپا جب آتا ہے نا, تو ان پیشنٹس میں زیادہ آتے ہیں. اس کے علاوہ پریگنسی میں جب ہارمونس امبیلنس ہوتا ہے اس میں زیادہ آ سکتے ہیں, اور گروتھ ہارمونس اگر ریلیز ہو جس طرح ایکرومیگیلی, یعنی جو بہت لمبا کوئی اس طرح جو بندہ ہوتا ہے جس میں گروتھ ہارمون کی جس طرح ٹال, یعنی جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا, اس میں ہی آ سکتے ہیں. ایگزیکٹ کاز اس کا جو ہے نا وہ نہیں ہے.
ڈاکٹر افشاں اسکن ٹیکس کی علامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتاتی ہیں,
سمٹمس تو نہیں ہوتے, ویسے تو یہ کچھ نہیں کرے گا آپ کو. سائز جو نا ویری کرتا ہے, بہت چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, بڑے بھی ہو سکتے ہیں. اگر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا, تو آپ کو پیشنٹ کو ڈسکمفرٹ ہو سکتی ہے, اسکن فولڈس میں آتے ہیں, یعنی نیک میں آ گیا, آرم پٹس ہے آپ کا, جو سب میموری ایریاز ہوتے ہیں, اور انٹرڈیجنس یعنی جو آپ کے گروئن ایریا میں آ سکتے ہیں. یوزلی جو فیملس میں آتا ہے وہ نیک پر آ سکتے ہیں, یا آپ کے آرم پٹس میں آ سکتے ہیں. تو اگر پیشنٹ نے جیولری پہنی ہے کبھی, تو اس میں تھوڑا سا, یا پیشنٹ کو اگر جیسا سمرس میں تھوڑی سی اریٹیشن ہو سکتی ہے, لیکن موسٹلی پیشنٹ میں ان کو کوئی سمٹم نہیں ہوتا ہے.
کیا یہ جینیٹک ہوتے ہیں, اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر افشاں نے بتایا,
جینیٹک یہ کہ ایک سنڈروم ہوتا ہے, ایک آٹوزومل ڈومیننٹ سنڈروم ہے, اس کا برڈ ہاج کہتے ہیں. اس میں یہ کہ اگر یہ آتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ پیشنٹ کو یوزلی جو ہے نا رینل یا کینسر ہوتا ہے, جو کولن آپ کا بڑی آنکھ کا کینسر ہو سکتا ہے, تو اس جو ہے نا سنڈروم میں یہ اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اس میں اور بھی ٹیومرز آپ کو نظر آئیں گے, فائبر جو سافٹ ٹیشو کے ٹیومرز, اس میں پیشنٹ کو آ سکتا ہے, لیکن ایسے جینیٹک نہیں ہوتے. ہاں, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ فیملی میں اگر یعنی مدرس کو ہے نا, تو آپ کی باقی جنریشن میں آ سکتے ہیں یہ.
ڈاکٹر افشاں اسکن ٹیکس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتاتی ہیں,
ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ایک تو یہ کہ یہ کیونکہ پیشنٹ کو میکسیمم, یعنی کہ مور دین 80% میں یہ ڈسکمفرٹ نہیں کریں گے, تو ٹریٹمنٹ یوزلی کاسمیٹکلی, یعنی کہ اگر پیشنٹ جو ہے اس کو برے لگ رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ادروائز تو کوئی اس کو کچھ بھی نہ کریں. آپ ادروائز یہ کہ اگر آپ کو برے لگ رہے ہیں, یا چلے آپ کو ہلکی پھلکی اریٹیشن ہو رہی ہے, بہت چھوٹے ہیں, 2 to 5 mm کا سائز ہے, تو اس میں 2-3 آپشن ہیں ہمارے پاس. کوٹری کرتے ہیں, کوٹری سب مطلب مشین ہوتی ہے, برن کر سکتے ہیں, اس میں اتنا پین نہیں ہوتا, ہلکا سا برن ہوتا ہے کوٹری. دوسرا لکوڈ نائٹروجن ہوتی ہے, کرائیو اسے کہتے ہیں, اس میں گیس ہوتی ہے, اس کے ذریعے اس کو جو اس کا پیڈیکل ہوتا ہے نا, اس کو فریز ہو جاتا ہے, یعنی کہ قسم کا, تو وہ اسے خود بخود 3-4 دن تک جھڑ جاتا ہے. فورتھ آپشن یہ ہوتا ہے, اگر بڑا ہے تو ہم اس کو نیچے جو اس کا پیڈیکل ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسٹاک ہوتی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, یعنی کہ جیسا آپ سمجھ جیسے امبریلا ہوتی ہے, نیچے آپ کا وہ اسٹینڈ ہوتا ہے, اس طرح اس کے ساتھ اس کا پیڈیکل کو آپ مطلب اس کو آپ لائگیٹ کر کے نا آپ اس کو ایکسائز کر دیں, یا کوٹرائز کر دیں. کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کر سکتے ہیں.
کیا علاج کے بعد یہ دوبارہ بھی نکل سکتے ہیں, اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر افشاں نے بتایا,
دیکھا یہ گیا ہے کہ دوبارہ آتے نہیں ہیں. ہاں, یہ ہے کہ رسک فیکٹرز, یعنی کہ اگر پیشنٹ بہت زیادہ اوور ویٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا, یعنی جو جنرل فیکٹرز ہیں نا, کہ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ شوگر کنٹرول کریں, اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو اپنا وزن کو آپ کم مطلب کم کریں, کیونکہ کچھ ریسرچ ایسی ہوئی ہے کہ اوور ویٹ کے ساتھ یہ بھی نکل رہے ہیں, ایسے پیشنٹس میں نا دیر انکریز رسک آف کارڈیک ڈیزیز, یعنی کہ دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. یہ ویسے تو یہ مطلب نارمل انڈیویجلس میں بھی آ سکتے ہیں, لیکن یوزلی جو ہے نا جو ان کا انسیڈنس ہے وہ زیادہ ہے آپ کا آفٹر 40 یا 50 میں, ویسے بھی یہ رسک فیکٹر ہے, تو اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر یہ زیادہ آ رہے ہیں نا, بہت زیادہ اگر آ رہے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ اپنا کولیسٹرول لیول یا اپنا شوگر لیول چیک کرنے جاتے ہیں.
اسکن ٹیگ سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر افشا کا کہنا تھا,
ہیلدی فوڈ کھائیں, ٹھیک ہے, نارمل ویٹ رکھیں گے تو میکسیمم یہ نہیں ہوں گے. بار بار جیولری اگر بہت اریٹیشن ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو وہ اسے اوائڈ کریں, فرکشن سے اوائڈ کریں. اور شوگر اگر ہے اور پریگنسی میں, تو اگر پتہ پریگنسی میں اگر ہارمون امبیلنس ہوتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے, وہ تو اس کو ہم پریونٹ نہیں کر سکتے ہیں. پیشنٹ ڈرے ہوئے اس لیے ہوتے ہیں, خدا نہ خاصا کوئی اسکن ٹیومر ہے, ایسا کچھ نہیں ہوگا پیشنٹ. اس میں تین چار سائن اگر ہم بتاتے ہیں پیشنٹ کو, کہ خدا نہ خاصا بلیڈنگ ہو پیس کے اندر, اس کا سائز جو ہے ایک دم سے بڑھنا شروع ہو جائے, کلر چینج کرنا, ویسے یہ اسکن کلر ہی ہوتے ہیں یا بلیک کلر, تو پھر جو ہے بہتر ہے کہ اس کو ایک دفعہ بایوپسی کر کے اس کو ہم جو ہے مائکروسکوپ کے ہسٹوپیتھ کروا لیں, کیونکہ میکسیمم جو اسکن کے ٹیومرز ہوتے ہیں نا, ان کی شکل جیسے ملتی جلتی ہے. لیکن اسکن ٹیگ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے, لیکن دو تین چیزیں ہیں جو اس سے ملتی جلتی, جیسے واٹ ہوتا ہے یا مول جو ہوتا ہے آپ کا تیل جسے کہتے ہیں, وہ ہو سکتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اگر آپ نے رول آؤٹ کرنا ہے نا, تو پھر یہ کہ آپ بایوپسی کروا سکتے ہیں, لیکن ادر وائز اگر یہ ڈائگنوز ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں کہیں گے.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
جی, اسکن ٹیگز کے حوالے سے آپ نے رپورٹ سنی صحت کے سیگمنٹ میں. تو پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف بڑھیں گے, جس میں بہجت ہماری ملاقات کروا رہی ہیں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والی ایک پاکستانی طالبہ سے, جو گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور یہ پروگرام کیا ہے اور وہ کیسے وہاں تک پہنچی, اس کے حوالے سے آپ ارین کی زبانی بھی سنیں گے اور کچھ باتیں آپ کو اس بارے میں بہجت بھی بتائیں گی. تو جی بہجت, تفصیلات بتائیے.
نگت, گزشتہ کئی برسوں سے امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام ہر سال دنیا بھر سے یونیورسٹیوں کے طالب علموں کو گلوبل انڈر گریڈ پروگرام کے تحت یہاں امریکی یونیورسٹیوں میں ایک سیمسٹر کے لیے اپنی مرضی کا مضمون میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے, اور اس دوران انہیں امریکی ثقافت کا براہ راست مشاہدہ کرنے اور اپنے ملک کی ثقافت کو امریکہ میں متعارف کرانے کا موقع بھی فراہم کیا جاتا ہے. گلوبل انڈر گریڈ ایکسچینج پروگرام کے لیے, جو پاکستانی یونیورسٹیوں کے طالب علموں میں بہت مقبول ہے, ہر سال ملک بھر سے اوسطاً 40,000 سے 50,000 طالب علم اپلائی کرتے ہیں, اور ان میں سے تقریباً 120 سے 140 تک طلباء اور طالبات منتخب ہو جاتے ہیں, جو یہاں امریکہ میں آ کر کسی بھی یونیورسٹی میں ایک سیمسٹر کے لیے اپنی پسند کا مضمون پڑھتے ہیں. پاکستان سے بھی ہر سال ملک بھر کی یونیورسٹیوں کے باصلاحیت طلباء اور طالبات اس پروگرام سے استفادہ کرتے ہیں. اس سال اس پروگرام کے تحت یہاں امریکہ آنے والی ایف سی کالج لاہور کی ایک طالبہ ارین شاہد نے, گزشتہ دنوں ہمارا یہاں سے پروگرام ہوتا ہے ہر دم رواں ہے زندگی, اس میں شرکت کی اور اس پروگرام کی افادیت اور اس میں اپلائی کرنے کے کیسے آپ اس میں درخواست دے سکتے ہیں اس کو تفصیل سے بتایا. ارین شاہد کہتی ہیں کہ ضروری یہ ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی میں اپنے چوتھے یا چھٹے سیمسٹر میں زیر تعلیم ہوں, آپ کے تعلیمی گریڈس کو اچھا ہونا چاہیے, آپ کی نصاب سے زیادہ سرگرمیاں ہیں ان میں آپ کی نمایاں کارکردگی ہونی چاہیے, آپ میں قائدانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے, اور ان صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے آپ کو مواقع درکار ہوں جو اس پروگرام کے تحت فراہم کیے جاتے ہیں. تو ارین شاہد جو ہیں, ہم بتاتے ہیں, امریکن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں انٹرپرنیورشپ پڑھ رہی ہیں, اور وہ ایک آن لائن گفٹ سروس کی فاؤنڈر اور چیف ایگزیکٹو بھی ہیں. تو یہ ساری باتیں آئیے انہیں سے سنتے ہیں, ان سے گفتگو کر رہی ہیں یاسمین جمیل. آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
گزشتہ کئی برسوں سے امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام ہر سال دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے طالب علموں کو گلوبل انڈر گریڈ ایکسچینج پروگرام کے تحت یہاں امریکی یونیورسٹیوں میں ایک سیمسٹر کے لیے اپنی مرضی کے مضمون میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے. پاکستان سے بھی ہر سال ملک بھر کی یونیورسٹیوں کے باصلاحیت طلبہ اور طالبات اس پروگرام سے استفادہ کرتے ہیں. اس سال اس پروگرام کے تحت یہاں امریکہ آنے والی ایف سی کالج لاہور کی ایک طالبہ ارین شاہد نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں گفتگو کی اور اس پروگرام کی افادیت اور اس میں اپلائی کرنے کے طریقے پر روشنی ڈالی. ارین شاہد نے کہا,
یہ ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے یو گریڈ اور یہ پاکستان میں بہت مشہور ہے. یہ بیورو آف ایجوکیشنل اینڈ کلچرل افیئرز ای سی پی یونائیٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے جس کو یونائیٹڈ اسٹیٹس ایجوکیشن فاؤنڈیشن پاکستان مانیٹر کرتی ہے. اس میں آپ کو ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہونا ضروری ہے جو کہ اپنے فورتھ یا سکس سیمسٹر میں ہو, اور اس کے لیے یہاں آپ امریکہ میں آپ کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پلیسمنٹس ہوتی ہیں اور آپ کو ایک چوائس دی جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا سبجیکٹ پڑھ سکیں. جس طرح میرا اپنے میجرز ہیں پاکستان میں, وہ اکنامک اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس میں میں بیچلرس کر رہی ہوں, لیکن مجھے ہمیشہ سے بہت شوق تھا آنٹرپرینورشپ کا, تو یہ فائنلی وہ موقع ہے جہاں میں امریکہ میں آ کے پڑھ رہی ہوں. تو آلموسٹ سال میں کوئی 120 سے 150 بچے پاکستان سے یہاں آتے ہیں فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ, اور یہاں پہ وہ پڑھتے ہیں, ان کی ٹیوشن فی سے لے کر ان کے آنے جانے سے اور ہر ایکسپینس سے لے کر ان کو ایک منتھلی اسٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے جن سے ان کے سارے خرچے اور جو بھی ان کا وہ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارا کچھ کور ہو جاتا ہے.
اس پروگرام کے لیے منتخب ہونے کی شرائط کا ذکر کرتے ہوئے ارین شاہد نے کہا,
جی اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, آلموسٹ 40 سے 50 ہزار بچے ہر سال اس پہ اپلائی کرتے ہیں. اس کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ آن لائن ہوتی ہے, آپ پاکستان سے کہیں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں, ہر صوبے سے بچے آتے ہیں, تو آپ آن لائن بس اس کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک پورا پروسیجر چلتا ہے, اس میں انٹرویوز ہوتے ہیں آپ کے, اس میں آپ کی کافی اسکریننگز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جا کے آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ان بچوں کو چنتے ہیں جن میں ان کو لگتا ہے کہ وہ اکیڈیمکلی ان کی بھی اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں, ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, اور وہ کچھ لیڈر فار دا ٹمارو ہو سکتے ہیں, اور وہ پاکستان کے لیے کل کو کچھ کر سکتے ہیں. تو جو بچے ڈفرنٹ آرگنائزیشنز میں انوالوڈ ہوتے ہیں, والنٹیئر ورک کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں, یا وہ اپنے کسی بھی ٹیلنٹ سے بہت آگے آئے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ لوگ پریفر کرتے ہیں اور ان کو ان کی اور صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے پھر ان کو یہاں پڑھایا.
ارین شاہد نے کہا کہ طالب علموں کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ یہاں ایک سیمسٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک واپس جائیں, اور جس شعبے میں یہاں امریکہ میں تعلیم حاصل کی ہو اس میں 2 سال تک اپنی خدمات انجام دیں.
یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 2 سال پاکستان کو جا کے سرو کرنا ہے, کیونکہ اسکالرشپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں سے چیزیں سیکھ کر جائیں, ان کو پاکستان میں جا کے امپلیمنٹ کریں.
ارین شاہد نے کہا کہ گلوبل انڈر گریڈ پروگرام ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام بھی ہے, اور وہ اس پروگرام کے تحت ایک ثقافتی سفیر کے طور پر امریکہ میں اپنے ملک کی ثقافت کو متعارف کرا رہی ہیں, اور واپس جا کر پاکستان میں امریکی ثقافت اور اس کی معاشرت کے بارے میں درست تصویر پیش کریں گی.
آئی ایم دا کلچرل امبیسڈر فار پاکستان, تو میں اپنی جو میری یونیورسٹی ہے یا جو میری واشنگٹن ڈی سی اسٹیٹ ہے, تو اس میں میں یہ چاہتی ہوں, میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کا ایک اچھا امیج لوگوں تک پہنچانا ہے, اور ان کا ایک اچھا امیج پاکستان تک واپس لے کر جانا ہے. تو اس کے اندر مجھے کافی کانفرنسز میں اٹینڈ کر رہی ہوں یہاں پہ, اور مجھے کنٹری پریزنٹیشن کرنی ہوتی ہے جس میں میں لوگوں کو پاکستان کے کلچر, پاکستان کے کھانوں, پاکستان کے لوگوں اور اسٹوریز کے بارے میں بتاتی ہوں.
یہ تھی ایف سی کالج لاہور کی طالبہ ارین شاہد, جو امریکی محکمہ خارجہ کے گلوبل انڈر گریڈ ایکسچینج پروگرام کے تحت یہاں امریکن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں ایک سیمسٹر کے لیے انٹرپرینورشپ پڑھ رہی ہیں. یاسین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی, ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. پروگرام میں ایک بار پھر پروگرام کے بالکل آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں کا یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں, اور وہاں ڈولبی تھیٹر میں آسکر ایوارڈ 2018 کی شاندار شام ہوئی, اور اس سال آسکر کون جیتے گا اس کا سسپینس ختم ہو گیا. کئی لوگ آسکر ایوارڈ پانے کی خوشی سے بہت سرشار ہوئے, جبکہ کچھ بڑے رنجیدہ دل کے ساتھ خالی ہاتھ گھر بھی لوٹے. 4 مارچ کی شب ہونے والی آسکر ایوارڈ کی یہ تقریب اس لیے بھی خاص رہی کیونکہ رواں سال آسکر ایوارڈ نے اپنے 90 سال مکمل کر لیے. حسب روایت آسکر ایوارڈز میں ہالی ووڈ, فیشن اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے چوٹی کے ستارے اپنی پوری چمک دمک اور آب و تاب سے شریک ہوئے. آسکر ایوارڈز کی تقریب کی شروعات میں گزشتہ سال دنیا سے رخصت ہونے والے فنکاروں کی یاد میں جو منتاج چلایا گیا, اس میں بالی ووڈ کے اداکار ششی کپور اور سری دیوی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا. گولڈن گلوب اور دیگر ایوارڈ تقریبات کے برعکس اکیڈمی ایوارڈز میں سیاہ لباس کے بجائے رنگوں کی بہار نظر آئی. ریڈ کارپٹ پہ ظاہر ہے کہ اسٹارز آتے ہیں جاتے ہیں اور ان کی خاطر مدارت بھی کی جاتی ہے, اور اس دفعہ اس میں کیا پیش کیا گیا آپ سن کے بڑے خوش ہوں گی نگت. آسکر ایوارڈز کی شکل کا چاکلیٹ بنا ہوا تھا جو لوگوں کو پیش کیا گیا جو وہاں پہ اس محفل میں شریک تھے. آسکس کے نتائج جو ہیں وہ آپ ہماری رپورٹوں میں سنیں گے. پہلے ہم چلتے ہیں نگہت کے پاس, وہ بتائیں گی کہ ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ میں وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں. جی نگہت,
بہت شکریہ بسجت. ہم بات کریں گے آسکرز کے حوالے سے, اور آپ نے حالیہ آسکر ہوا اس کے بارے میں تو کافی تفصیلات بتائیں, لیکن میں چاہوں گی اپنے سامعین کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ شیئر کریں اور ان کو وہ تاریخی جو پس منظر ہے وہ بھی بتاتے چلیں. اکیڈمی آف موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنسز کا قیام 1927 میں عمل میں آیا. موشن پکچرز یا فلم کی تیاری کے تمام مراحل کے دوران اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اعزاز عطا کرنے کے طریقہ کار وضع کرنا بھی اسی کے اغراض و مقاصد میں شامل تھا. لاس اینجلس کے بالٹیمور ہوٹل کے کرسٹل بال میں منعقدہ ایک ڈنر اجلاس میں طے پایا کہ یہ ایوارڈ سالانہ دیا جائے گا. ایم جی ایم مووی اسٹوڈیوز کے آرٹ ڈائریکٹر نے اس اکیڈمی ایوارڈ کی ٹرافی کا ڈیزائن تیار کیا. اس کی شکل ایک چھوٹے مجسمے جیسی تھی. ایک نائٹ یعنی سورما سلیبی دور کی تلوار ہاتھ میں لیے فلم کے ریل پر کھڑا تھا. لاس اینجلس کے ایک مجسمہ ساز نے ڈیزائن کو عملی شکل دی. اور مزے کی بات یہاں پر مجھے جو لگی بہجت, وہ یہ کہ اس کا نام کیسے پڑا. اس بارے میں بہت سارے قصے مشہور ہیں, لیکن جو سب سے مصدقہ کہانی بتائی یہ جاتی ہے کہ اکیڈمی کی لائبریرین مارگریٹ نے پہلی دفعہ ایوارڈ کی ٹرافی دیکھی تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ اس کی شکل تو میرے چاچا آسکر سے ملتی جلتی ہے. تو اسی دن سے لوگوں نے اکیڈمی ایوارڈ کی ٹرافی کو آسکر کہنا شروع کیا, اور اکیڈمی نے بھی یہ عرفی نام 1939 میں اپنا لیا. تو یہ کچھ ہم نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ آسکر کب سٹارٹ ہوئے, اور جیسا بہجت نے بھی بتایا کہ یہ 90 آسکر ایوارڈز تھے جو ابھی گزشتہ اتوار کو منعقد ہوئے. تو اس بارے میں مزید تفصیلات کی اس ایوارڈز میں کس کے حصے میں ایوارڈ آیا اور کون خالی ہاتھ لوٹا یہ بھی آپ جانیں گے, اور کس مووی نے سب سے زیادہ ایوارڈز لیے اس بارے میں آپ کو بتائیں گے. تو ہمارے نمائندے ہیں شمشاد آفریدی, اس نے ایک زبردستی آپ کے لیے رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
And the Oscar goes to...
And the winner is...
The Shape of Water.
شوبیس کی دنیا کے سب سے بڑے اور معتبر ترین اکیڈمی ایوارڈز آسکرز کا میلہ کیلیفورنیا میں منعقد کیا گیا.
Don't say La La Land, don't say La La Land.
This year, when you hear your name called, don't get up right away. Give us a minute. We don't want another thing.
اکیڈمی ایوارڈز آسکر 2018 کے اس رنگا رنگ میلے میں میزبان جیمی کیمل نے اسٹیج پر آ کر مہمانوں کو خوش آمدید کہا, اور کہا کہ وہ شکر گزار ہیں کہ ان کو دوسرے سال اس تقریب کی میزبانی کا شرف بخشا گیا. انہوں نے پچھلے سال لفافوں کی غلطی کے باعث بہترین فلم کا ایوارڈ دوسری فلم کو دینے کا تذکرہ بھی کیا. آسکر کے اس رنگا رنگ میلے میں بیسٹ مووی کا ایوارڈ شیپ آف واٹر کو ملا, جبکہ اس کیٹیگری کی دیگر نامزدگیوں میں فلم کال می بائی یور نیم, ڈارکسٹ آور, ڈنکرک, گیٹ آؤٹ, لیڈی برڈ, فینٹم تھریڈ, دی پوسٹ اور فلم تھری بل بورڈز آؤٹ سائڈ ایبنگ میزوری شامل تھی. بہترین اداکارہ کا ایوارڈ فرانسس میکڈورمنڈ کو فلم تھری بیل بورڈز آؤٹ سائڈ ایبنگ میزوری کے لیے دیا گیا. فرانسس کو اس کردار کے لیے اس سے قبل بافٹا اور گولڈن گلوب میں بھی بہترین اداکارہ کے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. بہترین اداکاراؤں کی کیٹیگری کی دیگر نامزدگیوں میں فلم دی شیپ آف واٹر سے سیلی ہاکنز, فلم آئی ٹونیا سے مارگریٹ رابی, فلم لیڈی برڈ سے سیئر شاہ رونن اور فلم دی پوسٹ سے میرل سٹریپ شامل تھیں. بہترین اداکار کا ایوارڈ فلم ڈارکسٹ آور میں اداکاری کے لیے گیری اولڈمین کو دیا گیا. گیری اولڈمین کو ایوارڈ جین فونڈا اور ہیلن میرن نے پیش کیا, جبکہ اس کے علاوہ بہترین اداکار کی کیٹیگری کی دیگر نامزدگیوں میں فلم کال می بائی یور نیم سے ٹیموتھی چالمے, فلم فینٹم تھریڈ سے ڈینیل ڈے لیوس, فلم گیٹ آؤٹ سے ڈینیل کلویا اور فلم رومن جے ازرائیل ای ایس کیو سے ڈینزل واشنگٹن شامل تھے. بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ ایلیسن جینی کو فلم آئی ٹونیا کے لیے ملا. اس ایوارڈ کے لیے ایلیسن فیوریٹ تھی. ایلیسن سیریز دی ویسٹ ونگ میں سی جے کے کردار کے لیے بہت مشہور ہیں, جبکہ فلم تھری بیل بورڈز آؤٹ سائڈ ایبنگ میزری کے لیے سیم راکویل نے بہترین معاون اداکار کا ایوارڈ حاصل کیا.
And the Oscar goes to... Viva Latin America, Coco!
بہترین اینیمیٹڈ فیچر فلم کا ایوارڈ فلم کوکو کو ملا. بہترین اینیمیٹڈ فلمز کی کیٹیگری کی دیگر نامزدگیوں میں فلم دا باس بیبی, دا برڈ ونر اور فرڈینینڈ سمیت دیگر شامل ہیں۔ بہترین ہدایت کار کا ایوارڈ گولمو ڈیل ٹورو کو ان کی فلم دا شیپ آف واٹر کے لیے دیا گیا، جبکہ بہترین ہدایت کاروں کی کیٹیگری کی دیگر نامزدگیوں میں فلم ڈنکرک سے کرسٹوفر نولان، فلم گیٹ آؤٹ سے جارڈن پیلے، فلم لیڈی برڈ سے گریٹا اور فلم فینٹم تھریڈ سے پال تھامس اینڈرسن شامل تھے۔
Get out. Thank you, Lakeith. That's Lakeith Stanfield.
بہترین اسکرین پلے کا ایوارڈ فلم گیٹ آؤٹ کے لیے جارڈن پیل کو دیا گیا، جبکہ بہترین مختصر لائیو ایکشن کی کیٹیگری میں فلم دا سائلنٹ چائلڈ کو فاتح قرار دیا گیا۔ بہترین مختصر ڈاکیومینٹری کی کیٹیگری میں فرینک سٹیفل کی مختصر ڈاکیومینٹری ہیون از اے ٹریفک جام آن دی 405 کو فاتح قرار دیا گیا۔ بہترین فلم ایڈیٹنگ کی کیٹیگری میں فلم ڈنکر کے لیے لی سمتھ کو ایوارڈ دیا گیا۔ بہترین ویژول ایفیکٹ کی کیٹیگری میں فلم بلیڈ رنر 2049 کے لیے جان نیلسن، جرڈ نیفرز، پال لیمبرٹ اور ریچرڈ ہوور کو دیا گیا۔ بہترین غیر ملکی زبان میں فلم کا ایوارڈ چلی کی فلم اے فینٹاسٹک وومن کو ملا۔ بہترین پروڈکشن ڈیزائن کا ایوارڈ فلم دی شیپ آف واٹر کے لیے پال ڈینم اور سیٹ ڈیکوریشن کے لیے شین اور جیف کو دیا گیا۔ بہترین ساؤنڈ مکسنگ کا ایوارڈ بھی فلم ڈنکر کے مارک وینگارٹن، گریگ لینڈیکر اور گیری ریزو نے حاصل کیا۔ بہترین ساؤنڈ ایڈیٹنگ کا ایوارڈ فلم ڈنکر کے لیے ریچرڈ کنگ اور ایلیکس گبسن کو ملا۔ بہترین دستاویزی فیچر فلم کا ایوارڈ ایکارس کے لیے برائن فوگل اور ڈین کوگن کو ملا۔ بہترین کاسٹیوم ڈیزائن کا ایوارڈ فینٹم تھریڈ کے لیے مارک بریجز کو ملا۔ یہ غیر متوقع نہیں تھا، کیونکہ فلم فینٹم تھریڈ ملبوسات کے حوالے ہی سے ہے۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی۔
یہ تو ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ آپ نے سنی، اور آئیے اب آپ کو وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنواتے ہیں جو آپ کے لیے تیار کی ہے سعدیہ اسد نے۔ جی ہاں، بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، آسکرز 2018 کے بارے میں ہی یہ رپورٹ ہے۔ آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
سن 2018 کا آسکر کون جیتے گا؟ یہ سسپینس اتوار کی رات کو ختم ہوا جب ہالی ووڈ فیشن اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے چوٹی کے ستاروں نے اس شام کو چار چاند لگائے۔ یہ آسکر اس لیے بھی خاص رہے کیونکہ اس برس آسکر ایوارڈ نے 90 برس مکمل کیے ہیں۔ اس برس تصوراتی فلم دا شیپ آف واٹر نے بہترین فلم سمیت چار ایوارڈ جیت لیے، اور اسی فلم کے میکسیکن ڈائریکٹر گوئلرمو دیل تورو کو بہترین ہدایت کار کا ایوارڈ بھی ملا۔ فرانسس میکڈارمنڈ کو 3 بل بورڈز آؤٹ سائڈ ایبنگ میزوری میں ایک ایسی والدہ کے کردار کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا جو ایک مقامی شیرف کو اپنی بیٹی کے قاتل کو پکڑنے کے سلسلے میں شرمندگی دلانے کے لیے بہت پرعزم ہوتی ہے۔ جیسے ہی میکڈارمنڈ ایوارڈ لینے اسٹیج پر آئیں، انہوں نے اداکارہ میریل اسٹریپ سمیت نامینیٹ ہونے والی تمام خواتین کو کھڑے ہونے کے لیے کہا۔
The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, the producers,
میرے ساتھی اداکار، میریل، اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ فلم میکرز، پروڈیوسر، ڈائریکٹرز، رائٹرز، سینمیٹوگرافرز، کمپوزرز، گیتکار اور ڈیزائنرز۔ اس شام کا ایک تھیم تھا ہالی ووڈ میں خواتین کے خلاف جنسی حملے اور ہراساں کیے جانے کے واقعات میں اضافہ۔ حاضرین میں متعدد نے سیاہ اور سفید پنز لگا رکھی تھیں، جن کا مطلب تھا کہ کام کی جگہوں پر خواتین کے ساتھ اس طرح کے سلوک پر انہیں قانونی مدد فراہم کی جائے۔ بعض نے نارنجی رنگ کی پٹیاں اور پنز لگا رکھی تھیں، جن کا مقصد گنز کے ذریعے ہونے والے مہلک واقعات کی طرف توجہ دلانا تھا۔ اس شام کا ایک اور موضوع تھا ٹرانسفارمیٹیو پاور آف فلمز۔ بہترین ہدایت کار کا اپنا آسکر لیتے ہوئے فلم میکر دیل تورو نے کہا کہ فلموں نے اب ساری رکاوٹوں کو عبور کر لیا ہے۔
Because I think that the greatest thing our art does and our industry does is to erase the lines in the sand.
میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ اور انڈسٹری نے جو بہترین کام کیا ہے وہ تمام دیکھی اندیکھی رکاوٹوں کو عبور کرنے کا ہے۔ ہمیں اس پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ اوریجنل اسکرین پلے کے لیے پہلی مرتبہ ایک افریقن امریکن فلم میکر جارڈن پیل نے فلم گیٹ آؤٹ کے لیے ایوارڈ حاصل کیا۔ انہوں نے کہا،
I thought it wasn't going to work. I thought no one would ever make this movie, but I kept coming back to it because I knew if someone let me make this movie,
میرا خیال تھا کہ کچھ نہیں ہو پائے گا۔ میں سمجھتا تھا کہ کوئی بھی یہ فلم نہیں بنائے گا، لیکن میں نے متعدد کوششیں کی۔ میں یہ جانتا تھا کہ اگر میں یہ بنانے میں کامیاب رہا تو لوگ میری بات سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی۔ لہٰذا میں یہ فلم ان تمام لوگوں کے نام کرتا ہوں جنہوں نے میری آواز سے آواز ملائی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے ساتھ ہی ہمارا ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں پروگرام صدائے جہاں پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد پر. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. سوشل میڈیا یوزرز کے لیے ہم بتاتے چلیں وہ ہم سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں. رابطہ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے SEJ Radio کا. جائیے, لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور ہمارے جو تمام پرانے پروگرامز ہیں وہ بھی ضرور سن لیجیے. اور اسی کے ساتھ نکہت امان آپ سے اس ہفتے کے صدائے جہاں سے اجازت چاہیں گی. اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے بہشت بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے پروگرام صدائے جہاں ختم کرنے کی. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. جیسا کہ نگہت نے بھی آپ سے کہا, ہم سے رابطہ ضرور کیجیے اور ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں. بہشت اجازت چاہتی ہے انجینئر آڈیو ریگس کے ساتھ. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر اگلے پروگرام میں. اب اجازت, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.